أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 163 اور 164 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ پھر پیش کیا جائے گا فلسطین کے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے قومی دن کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ اور سامعین اسی پروگرام کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سازباز کا عمل اب میز سے ہٹا دیا گیا ہے، کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری رجعت قہقری یا پیچھے کی جانب واپسی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سویڈن کی حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اخلاق اور مختلف ادیان کی پرامن بقائے باہمی کی ترویج کے ساتھ مسلمانوں کے واضح ترین مطالبات کا ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دے گی۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر میاں والی میں دہشت گردوں نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا، تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ صہیونی آبادکاروں نے اپنے دشمنانہ اقدام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر یلغار کی ہے۔ اور ہینگژو ایشین گیمز میں ایران کی خاتون کھلاڑی دنیا آقائی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سازباز کا عمل اب میز سے ہٹا دیا گیا ہے، کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری رجعت قہقری یا پیچھے کی جانب واپسی ہے۔ 37ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس دارالحکومت تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی شرکت سے شروع ہو گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے 37ویں وحدت اسلامی بین الاقوامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ آج وحدت کا مطلب مذاہب کا ایک ہو جانا یا جغرافیائی وحدت نہیں، بلکہ اتحاد کا مطلب امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ہونا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو اور مسلمان یکجہتی کی طرف آگے بڑھیں، جبکہ آج جو بھی اتحاد و یکجہتی کے لیے قدم آگے بڑھائے گا وہ اسلام کی راہ میں قدم اٹھائے گا، اور اگر وہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو گویا وہ دشمن کے لیے قدم اٹھائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے سعی و کوشش مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کے لیے آگے بڑھنے کے مترادف ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری پیچھے کی جانب قدم اٹھانے کے مترادف ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سویڈن کی حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بنیادی اصول پر کاربند رہتے ہوئے اور اپنے مؤثر نیز عملی اقدامات کے ذریعے اخلاق اور مختلف ادیان کی پرامن بقائے باہمی کی ترویج کے ساتھ مسلمانوں کے واضح ترین مطالبات کا ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے سویڈن میں ایک بار پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ سویڈن میں انسانی حقوق کے بنیادی اصول کے منافی اقدام کے تحت مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن کی پولیس کی آنکھوں کے سامنے، جس کی اصل ذمہ داری امن و امان کا تحفظ اور دوسروں کے حقوق کی پامالی کی روک تھام کرنا ہے، 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے اقدار و حقوق کی پامالی اور ان کے اقدار کی بے حرمتی نیز نفرت انگیز اقدامات ایسی حالت میں جاری ہیں کہ دنیا کے آزاد منش اور روشن خیال نیز حقیقت کے متلاشی لوگوں کے اذہان سے اس طرح کے اقدامات ہرگز باہر نہیں نکل سکتے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نقطۂ نظر سے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت و مخالفت میں عملی اقدامات کے بغیر سویڈن حکومت کے بیان و دعوے قابل قبول نہیں ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر میاں والی میں دہشت گردوں نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا، تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق درجن بھر دہشت گردوں نے میاں والی میں ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس میں ایک ہیڈ کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا، جبکہ پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پنجاب پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 10 سے 12 دہشت گردوں نے پیٹرولنگ پوسٹ پر حملہ کیا تو چھت پر تعینات پولیس جوان نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دو دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد دیگر کو زخمی کر دیا۔ ترکیہ کی پارلیمنٹ کے قریب ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس میں حملہ آور ہلاک اور دو سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکیہ کی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب واقع وزارت داخلہ کے گیٹ سے ایک خودکش حملہ آور نے اپنی گاڑی ٹکرا دی اور دھماکے سے وہاں آگ لگ گئی، نیز نتیجے میں دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ترک وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک حملہ آور خودکش کارروائی میں مارا گیا، جبکہ دوسرے کو پولیس اہلکاروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ترکیہ کی وزارت داخلہ نے انقرہ میں پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب ہونے والے اس حملے کو دہشت گردانہ قرار دیا ہے۔ صہیونی آبادکاروں نے اپنے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر یلغار کی ہے۔ موصول خبروں میں بتایا گیا ہے کہ یہودی عیدوں کے بہانے صہیونی بستیوں میں بسنے والے انتہا پسند صہیونی، جنہیں اسرائیلی فوج کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، آج صبح مسجد الاقصی کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اسلامی مقدسات کی توہین کی۔ اس بار انتہا پسند صہیونیوں نے یہودیوں کی عید الارش کا بہانہ بناتے ہوئے مسجد الاقصی پر حملہ کیا۔ صہیونی انتہا پسندوں نے یہودیوں کی عید الارش کے دوسرے دن اس مقدس مقام کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ان صہیونیوں نے مسجد الاقصی کے ایک دروازے السلسلہ پر جمع ہو کر رقص کیا اور تلمودی آداب و رسوم انجام دیے اور بعض اشتعال انگیز اقدامات بھی کیے۔ شام کے صدر نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کو ایک عظیم اور ناقابل پیش گوئی کامیابی قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب نے 10 مارچ کو چین کی ثالثی میں 7 سال کے بعد دو طرفہ تعلقات کو بحال کرنے پر اتفاق کیا تھا، جو 2016 سے منقطع ہو گئے تھے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شام کے صدر بشار اسد نے ہفتے کے روز سی سی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی مغرب اور خاص طور پر امریکہ کے لیے حیرت کا باعث بنی ہے۔ شام کے صدر نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب اور اس جیسے ملکوں کو اپنے خاص مفادات کے لیے استعمال کرتا تھا، اور انہی ممالک اور پورے علاقے نے مغرب کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کی قیمت چکائی ہے۔ بشار اسد نے کہا کہ شام میں جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور اغیار کی مداخلت شام کے بحران کے حل میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ عراق کے الفتح الائنس نے عراق کے سیاسی اور اقتصادی میدان میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے امریکی حکمرانی سے ملک کو نکالے جانے پر تاکید کی ہے۔ موصول خبروں کے مطابق عراق کے الفتح الائنس کے ایک رہنما آیت صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ کا بدستور عراق کے تھنک ٹینک پر کنٹرول ہے اور وہ عراق پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کا جاری رہنا واضح کرتا ہے کہ عراق ابھی بھی باضابطہ طور پر آزاد نہیں ہوا ہے اور امریکہ بدستور اس ملک کے سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہے۔ برطانیہ فوجی تربیت کے بہانے سے اپنے فوجی یوکرین روانہ کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی فوجیوں کی تربیت کے لیے وہ اپنے کچھ فوجی یوکرین روانہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر انہوں نے اپنے حالیہ دورے یوکرین میں گفتگو بھی کی ہے۔ برطانوی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا کہ یوکرینی فوجیوں کی تربیت کے بعد یوکرین کی برطانیہ اور نیٹو کے تمام رکن ملکوں سے وابستگی کم ہوگی۔ امریکی عوامی نمائندگان اور سینٹ نے امریکی حکومت کو شٹ ڈاؤن سے بچانے کے مقصد سے 45 دن کے لیے حکومتی بجٹ کے ایک بل کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس طرح وقتی طور پر شٹ ڈاؤن کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے اس 45 روزہ بجٹ بل کو اس سے پہلے امریکی کانگریس کے توسط سے منظوری دے دی گئی تھی۔ بائیڈن حکومت کے ممکنہ طور پر شٹ ڈاؤن ہونے کے صرف کچھ ہی گھنٹوں پہلے امریکی کانگریس میں ریپبلیکن اور ڈیموکریٹک اراکین نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ حکومتی بجٹ کو 45 دنوں کی ایک مختصر مدت کے لیے منظوری دیں۔ ہنگجو ایشین گیمز میں خواتین کے 70 کلو گرام سے کم وزن کے کوراش مقابلوں کے فائنل میں ایران کی خاتون کھلاڑی دنیا آقائی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ہنگجو ایشین گیمز میں خواتین کے 70 کلو گرام سے کم وزن کے کوراش مقابلوں کے فائنل میں ایران کی خاتون کھلاڑی دنیا آقائی کا مقابلہ چین کی کھلاڑی دان یو سے ہوا۔ تاہم وہ اپنی چینی حریف کو شکست نہ دے سکے اور دوسرا مقام اور چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ دوسری جانب ٹیبل ٹینس کے ڈبلز کے مقابلوں میں بھی ایران کی ٹیم نے چینی حریف سے شکست کے بعد ہنگجو ایشین گیمز میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی، اور اب پیش خدمت ہے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کے قومی دن کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام، اور اسی پروگرام پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔
عزیز سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کس لیے مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی۔
عزیز سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا اور عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔
ہمیں عباس سید بھی آپ کی خدمت میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے۔
سامعین، آج کے پروگرام میں اسلامی وحدت کے خلاف سازشوں کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ دشمن کی سازشوں کو کس طرح ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل خود کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد 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 اعتقاد.
عزیز سامعین, قرآن پاک نے مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی ہے. قرآن نے مسلمانوں کو انتباہ بھی دی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اتحاد و یکجہتی کو گنوایا تو ان کی عزت و آبرو, شناخت, تشخص اور طاقت و توانائی سب کچھ مٹ جائے گا. آج بدقسمتی سے عالم اسلام میں مشکلات سامنے کھڑی ہیں. آج اسلام کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے وہ بہت گہری سازش ہے. موجودہ حالات میں اگر اسلام کے خلاف منظم سازشیں مزید شدت اور سرعت کے ساتھ جاری ہیں تو اس کی وجہ امت مسلمہ میں آنے والی وہ بیداری ہے جسے دیکھ کر دشمنوں پر خوف طاری ہو گیا ہے. عالمی استکبار, عالمی سامراج, اسلامی ممالک میں موجود لالچی عناصر, اسلامی حکومتوں اور ملکوں میں مداخلت کرنے والے امت مسلمہ کے اتحاد سے مضطرب ہیں.
سامعین, اسلام میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں کے ذریعے کیا گیا ہے. خطاب تمام اہل ایمان سے کیا گیا ہے. کس چیز پر ایمان رکھنے والے؟ قرآن پر ایمان رکھنے والے, اسلام پر ایمان رکھنے والے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے. جب ارشاد ہوا
وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور سب کے سب ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, تو مخاطب تمام مومنین کو قرار دیا گیا ہے. مومنین کے کسی مخصوص گروہ کو مخاطب قرار نہیں دیا گیا. جب سورہ حجرات میں ارشاد ہوا اگر مومنین کے دو گروہوں میں جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو, یہاں پہ بھی تمام مومنین کو مخاطب بنایا گیا ہے, کسی مخصوص گروہ کو نہیں. اسلام ان بنیادی کاموں کے ذریعے مذہبی تعصب اور تنازع کو پائیدار بنیادوں پر ختم کر سکتا ہے جس سے تمام انسانیت دوچار ہے.
سامعین, قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہر مسلمان کا فرض ہے, لیکن قرآن نے اتنے پر ہی اکتفا نہیں کیا کہ ہر مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے, بلکہ حکم دیتا ہے کہ تمام مسلمان اجتماعی شکل میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. جمیان یعنی سب کے سب ایک ساتھ مضبوطی سے پکڑے. چنانچہ یہ اجتماعیت اور یہ معیت دوسرا اہم فریضہ ہے. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اجتماعی طور پر انجام دیا جانا ہے. اس احتسام کی صحیح شناخت حاصل کر کے اس عمل کو انجام دینا چاہیے. قرآن کی آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ
جو طاغوت کی نفی کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے بے شک اس نے بہت مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے. اس میں اعتصام بحبل اللہ کا مطلب سمجھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور طاغوتوں کے انکار کی صورت میں ہونا چاہیے. اگر ہم امت مسلمہ کو تفرقے کا شکار دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح طور پر اس کا ادراک نہیں ہے کہ اتحاد بھی دین کا جز ہے. اب وہ دور ہے کہ جس میں امت اسلامیہ کو خواہ وہ سیاسی شخصیات ہوں, علمی ہستیاں ہوں یا دینی عمائدین یا پھر عوامی طبقات, سب کو ہمیشہ سے زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے. دشمن کے حربوں کو پہچاننا اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ان کا ایک مؤثر ترین حربہ اختلاف کی آگ بھڑکانا ہے. وہ پیسے خرچ کر کے اور مربوط سازشوں کے ذریعے اس کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کو آپسی اختلافات میں الجھائے رکھیں اور ہماری غفلتوں، کج فہمیوں اور تعصب کو استعمال کر کے ہمیں ایک دوسرے کی نابودی پر معمور کر دیں.
سامعین، آج بعض مکاتب فکر میں تنگ نظری دکھائی دیتی ہے. وہ اپنے علاوہ پورے عالم اسلام کو کافر سمجھتے ہیں. اس تنگ نظری کے عوامل کیا ہیں؟ ہمیں تو بے حد خوشی ہوگی کہ ان اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ گرم جوشی سے تھامیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں.
سامعین، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان قوموں کے درمیان قومیتی، قومی، لسانی اور اسی جیسے دوسرے پہلوؤں پر زور دیا جاتا ہے. بالکل واضح ہے کہ یہ حالت امت اسلامیہ کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے عمل کی شروعات کی علامت ہے. ہم نے دیکھا کہ کئی ممالک میں حکومتوں کے اندر نسلی، قبائلی اور اس طرح کے مختلف اختلافات پیدا کیے گئے، یہاں تک کہ عرب و عجم کا مسئلہ زور و شور سے اٹھایا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اسلام کو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ ضرر و زیان کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے دیگر اسلامی قوموں کے مقابلے میں امت مسلمہ کے اندر علیحدگی پسندی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے اور دوسری قوموں کے ساتھ اس قوم کی کشیدگی شروع ہو سکتی ہے. یہی کام عرب قوموں کے ساتھ بھی کیا گیا اور یہی چال علاقے کی دیگر قومیتوں کے ساتھ بھی چلی گئی اور آج بھی چلی جا رہی ہے.
مسلمان فرقوں اور مسلکوں کے درمیان صدیوں قبل سے آج تک اختلافات، ٹکراؤ، تنازع اور تضاد جاری رہا ہے اور ان اختلافات کا نقصان ہمیشہ مسلمانوں کو پہنچا ہے. تاریخ اسلام میں ان اختلافات اور تنازعات کے بہت بڑے حصے کی ساری ذمہ داری مادی طاقتوں کی ہے. ابتدائی اختلافات یعنی قرآن کے مخلوق ہونے یا نہ ہونے اور اسی جیسے دوسرے مسائل سے لے کر دیگر اختلافی موضوعات تک جو طول تاریخ میں اسلامی فرقوں کے مابین، خاص طور پر شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان نظر آتے ہیں، تقریباً تمام اسلامی خطوں میں ان اختلافات کی جڑیں سیاسی طاقتوں سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں. البتہ عمومی جہالت، عقل و منطق سے خالی تعصب اور ایک دوسرے کے اختلافات کو ورنگیختہ کرنے کا بھی بہت اثر پڑتا ہے، لیکن یہ سب کچھ مقدمہ ہے اور صرف انہی عوامل کی بنیاد پر تاریخ کے وہ اندھوناک واقعات رونما نہیں ہو سکتے تھے. ان بڑے سانحوں کی ذمہ داری زمانے کی طاقتوں پر ہے جنہوں نے ان اختلافات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. جب استعمار اسلامی ممالک میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر گھس آیا تو واضح ہو گیا کہ اس کی نظریں بھی اسی ہدف پر ٹکی ہوئی ہیں.
سامعین، آج مسلمانوں کے اتحاد پر ضرب لگانے اور اسلامی فرقوں کے درمیان اختلاف اور تنازع کو ہوا دینے کے مقصد سے مراکز اور ادارے قائم کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. کچھ شیطان صفت افراد ہیں جو بالکل اسی طرح جیسے شیطان ابلیس نے اللہ سے کہا تھا، اور یقیناً میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اور اس نے اپنے وجود کو بندگان خدا کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے وقف کر دیا. ان افراد نے بھی خود کو اختلافات پیدا کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے. اسلامی بیداری کا مظہر وہ افراد نہیں جو آج عالم اسلام میں دہشت گردی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، جو لوگ عراق و شام وغیرہ میں مجرمانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، جو لوگ عالم اسلام میں اسلام کے نام پر مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، جو لوگ شیعہ سنی کے نام پر یا نسل پرستی کے نام پر مسلمانوں کے بیچ فتنہ و فساد پھیلانے کو اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں، وہ ہرگز اسلامی بیداری کا نمونہ اور آئینہ نہیں قرار پا سکتے. یہ بات تو خود سامراجی طاقتیں بھی جانتی ہیں. جو لوگ رجت پسند اور دہشت گرد گروہوں کے ذریعے مغربی دنیا میں اسلام کو متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ حقیقت اس سے بالکل الگ ہے.
سامعین، آج عالم اسلام کے اندر بعض تفرقہ انگیز عناصر اہل بیت علیہ السلام کے مکتب فکر اور تعلیمات کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی ایسی تصویر کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقیقت سے بالکل پرے ہے۔ آج مختلف ممالک میں بڑی طاقتوں کے ہاتھوں بکھے ہوئے درباری علماء شیعوں کے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ شیعہ سنی اختلاف آج امریکہ کا سب سے مرغوب ہدف ہے، عالمی تسلط پسندانہ نظام کا اہم ہدف ہے اور ان کی اعلی کار حکومتوں کا بنیادی مقصد ہے۔
عالمی اسلام کے پاس بے پناہ قدرتی ذخائر ہیں اور مسلمان ملکوں کے پاس بے شمار ہتھیار بھی ہیں۔ امت مسلمہ اپنا دفاع کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ ہم متحد کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جن حکومتوں کو اتحاد کی ضمانت فراہم کرنا چاہیے ان کے اہداف کچھ اور ہی ہیں۔ قوم پرستانہ اہداف، کفر آلود اہداف اور غیر اسلامی اہداف۔ البتہ قوموں کے دل بے شک ایک ساتھ ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ 1000 سال تک شیعہ اور سنی فرقوں کو لڑوایا گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کی۔ مسلمانوں بشمول شیعہ سنی کے درمیان اختلافات کی ذہنیت موجود ہے۔ دشمن مسلمانوں کے ان دونوں بڑے فرقوں کے مابین اختلافات کی آگ بھڑکانے کے لیے اسی ذہنیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ بعض اسلامی ممالک میں کبھی شیعہ اہل علم کو سنی حضرات کے جذبات کو ورنگیختہ کرنے والا بیان دینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور کبھی سنی عالم دین کو ایسا بیان دینے کے لیے اکسایا جاتا ہے جس سے شیعہ فرقے کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ بعض اسلامی ممالک میں بدقسمتی سے یہ سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر اس سلسلے میں علماء اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے فریضے کو پہچانیں اور اس بات پر اکتفا نہ کریں کہ حقیقت خود ان کی نظر میں واضح ہے، وہ اس بات پر اکتفا نہ کریں کہ شخصی طور پر شیعہ فرقے سے ان کے اپنے برادرانہ تعلقات ہیں، بلکہ تمام لوگوں کو اس اسلامی اخوت و برادری کا درس دیں، اس کی تلقین کریں اور دشمنوں کی سازشوں سے انہیں آگاہ کریں۔ اگر یہ کام انجام دیا جائے تو عوامی سطح پر بروئے کار لائے جانے والے دشمن کے حربوں کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔
اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا۔
نبی کا جشن آیا، نبی کا جشن آیا، چاند تاروں جھومتے رہنا۔ نبی کا جشن آیا، نبی کا جشن آیا، چاند تاروں جھومتے رہنا۔ نبی کے نام پر اے نام دارو جھومتے رہنا، نبی کے نام پر اے نام دارو جھومتے رہنا۔
مرحبا
سامعین، ہم فلسطینی بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
قدم پیچھے ہٹائیں گے
سامعین، 23 سال قبل 30 ستمبر سن 2000 عیسوی کو دوسری تحریک انتفاضہ انتفاضہ الاقصی کے آغاز کے وقت 12 سالہ فلسطینی نوجوان محمد الدورہ اپنے والد کے ہمراہ غزہ میں گاڑیوں کی مارکیٹ سے اپنے گھر جا رہا تھا کہ غاصب سے انہیں حکومت کے فوجیوں کی فائرنگ کا نشانہ بنا اور شہید ہو گیا۔ محمد الدورہ سے انہیں فوجیوں کی جدید اسلحے سے ہونے والی فائرنگ سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے والد کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ سیونی فوجیوں کی شدید فائرنگ کے نتیجے میں بے گناہ شہید ہو گیا۔ سیونی فوجیوں کی وحشیانہ فائرنگ کی کاروائی کی اس وقت ٹیلی ویژن چینلز ویڈیو بنا رہے تھے اور یہ انسانیت سوز واقعہ کیمروں میں محفوظ ہو گیا۔ الدورہ اور اس کے والد کئی منٹوں تک سیونی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنتے رہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی انقلاب کی سپریم کونسل کی جانب سے محمد الدورہ کی شہادت کی برسی کو فلسطینی بچوں اور نو عمروں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے دن کے طور پر منانے کے اعلان کے بعد یہ دن ایرانی طلبہ کی جانب سے غاصب صہیونیوں کے خلاف احتجاج کی علامت بنا ہوا ہے۔ سامعین، فلسطین میں اپنی غیر قانونی موجودگی کے آغاز سے لے کر اب تک اسرائیل نے ہمیشہ فلسطینی عوام، بالخصوص فلسطینی بچوں اور نو عمروں کی جد و جہد کو انتہائی صفاکانہ انداز میں کچلنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں پر حملے اور ان کو شہید کرتی ہے۔ اس ساتھ غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینی بچوں اور نوجوانوں کو بے گناہ جیلوں میں قید رکھا ہوا ہے اور صہیونی جیلوں میں ان کو بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا ہوا ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ فلسطینی نوجوان اپنی سرزمین کے دفاع اور اپنے نسب العین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہتے ہیں۔ منظر عام پر آنے والے تازہ ترین خبروں کے مطابق قدس کی غاصب صہیونی حکومت نے 231 سے زائد فلسطینی بچوں پر ناجائز مقدمات درج کر رکھے ہیں اور 100 سے زائد بچے مختلف کیسز میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ایسے میں ہے کہ بچوں کے حقوق کا دفاع کرنے والی بین الاقوامی تنظیمیں والدین کی طرف سے بچوں کو زبانی سزا دینے جیسے معمولی مسائل کو جرم تصور کرتی ہے۔ وہیں فلسطینی بچوں کو قتل کرنے اور انہیں قید کرنے میں صہیونی حکومت کے اقدامات کے خلاف خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ سن 2000 میں ہونے والی الدورہ کی شہادت غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی عوام کی جد و جہد میں بچوں اور نو عمروں کی شرکت کے لیے ایک اہم موقع میں تبدیل ہو گئی ہے۔ غزہ کی پٹی اور فلسطین کے مختلف علاقوں میں اب تک صہیونی حکومت کے ہاتھوں 2500 سے زیادہ فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ سامعین، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج اور پولیس فلسطینی بچوں کو قتل کرنے میں کسی رعایت سے کام نہیں لیتی۔ اس تنظیم کے نمائندوں نے مغربی کنارے میں فلسطینی متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات میں صہیونی حکومت کی فائرنگ کا نشانہ بننے والے فلسطینی بچوں کی شہادت کے کئی واقعات کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج اور پولیس فلسطینی بچوں کا بغیر کسی تحقیق کے اور محض شک کی بنا پر قتل عام کر رہی ہے۔ 2021 کے بعد سے اس حکومت کے فوجیوں کو فلسطینی بچوں کو محض شکوک و شبہات کی بنیاد پر گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے حال ہی میں اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ سن 2015 کے بعد مغربی کنارے میں فلسطینی بچوں کے لیے سن 2022 کا سال خونی ترین سال تھا، لیکن یہ ایسے میں ہے کہ بچوں کو قتل کرنے کے موجودہ بڑھتے ہوئے رجحان کے تسلسل کے ساتھ رواں سال 2023 میں بھی پچھلے سال کے مقابلے میں خونی سال تصور کیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق رواں سال 2023 کے آغاز سے لے کر 24 اگست تک اسرائیلی فوج اور پولیس کی فائرنگ کا نشانہ بننے والے 34 فلسطینی بچے شہید ہوئے۔ اپنی اس رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ نے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ اور نسل پرستانہ اقدامات کی شدت کا انکشاف کرتے ہوئے اس عالمی تنظیم نے اس سلسلے میں کئی تجاویز بھی پیش کی ہیں، جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوتریش سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی فوجیوں کو بچوں کے قتل کے ہولناک جرائم کے مرتکب افراد کی فہرست میں شامل کریں۔ اس ساتھ ہے کہ عالمی فوجداری عدالت کو فلسطینی بچوں کے خلاف اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے جرائم کی جلد از جلد تحقیقات شروع کرنی چاہیے۔ اسرائیلی حکومت کو فلسطینی شہریوں، بالخصوص بچوں کے خلاف طاقت کا ضرورت سے زیادہ استعمال بند کرنا چاہیے۔ اسرائیل کے حامیوں کو چاہیے کہ وہ اس حکومت کے لیے اپنی مسلسل مالی امداد کو اس حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے سے مشروط کر دیں۔
فلسطین، جنگا
سامعین, دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم فلسطینی بچے ہیں. صہیونی حکومت کا ان پر ظلم اس قدر افسوسناک ہے کہ بعض امیر یہودیوں نے بھی ان رویوں کے خلاف احتجاج کیا ہے. برطانیہ کے خاخام جوناتھن ساکس نے واضح طور پر فلسطینی عوام اور ان کے بچوں کے بارے میں اسرائیل کی پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے, کیونکہ یہ صورتحال یہودی مذہب کی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتی اور یہودی مذہب کی حقیقی تعلیمات کے منافی ہے. ایک فلسطینی ماہر نفسیات محمود امرو کا کہنا ہے, اسرائیلی افواج کے تشدد اور دھمکیوں کی پالیسیوں کا استعمال کرنے اور فلسطینی بچوں کو ان کے خاندان اور کمیونٹی کے ماحول سے طویل عرصے تک الگ کرنے اور دور کرنے کے اقدامات, ایسے میں جبکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جب ان کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے اور ان کی ذہنی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے اور انہیں امن و سلامتی اور تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, ایسے میں بچوں کو شدید ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے مستقبل کے لیے نہایت ہی مضر ہے. کتاب وہ بچہ جو نیست و نابود ہو گیا, اس کتاب میں معصوم فلسطینی بچوں کی صہیونی حکومت کے فوجیوں کے ہاتھوں گرفتاری کی کیفیت کو الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. یہ کتاب فلسطینی قیدی بچوں کے دکھوں کی داستان ہے. اس کتاب کو 3 یورپی, عرب اور یہودی مصنفین نے لکھا ہے. وہ بچہ جو نیست و نابود ہو گیا, صہیونی حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کے کنونشنوں کی خلاف ورزی کے تناظر میں لکھی گئی یہ تحریر منصفانہ کاموں میں سے ایک ہے. اس کتاب کے ایک حصے میں کہا گیا ہے, اسرائیلی فوجی آدھی رات کو گھروں پر حملہ کر کے بچوں کو بار بار گرفتار کرتے ہیں. عام طور پر گرفتاری اس طرح کی جاتی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد زیر نظر گھر کو گھیرے میں لے لیتی ہے اور بغیر قانونی اجازت کے گھر میں داخل ہو کر بچوں کو زبردستی گرفتار کر لیتی ہے. فوجی عموماً گھر کی تلاشی لیتے ہیں اور گھریلو سامان کو نقصان پہنچاتے ہیں یا تباہ کرتے ہیں. وہ مشتبہ شخص کے خاندان کے افراد کو زبانی یا جسمانی طور پر ہراساں کرتے ہیں. توہین, فحاشی, دھمکیاں, جنسی طور پر ہراساں کرنا اور مارنا پیٹنا ان طرز عمل میں شامل ہیں. اس کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہبرون کالونی کا ایک 15 سالہ بچہ اپنی باس پرس کے حوالے سے بتاتا ہے, فوجی مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور کرسی پر بٹھا دیا. ان میں سے ایک نے میری ہتھکڑی کھول دی اور اس کے بجائے میرے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ دیے. میری آنکھیں ابھی تک بند تھی. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے میری آنکھوں پر سے پٹی کھول دی. میرے ارد گرد سیاہ کپڑوں میں 5-6 لوگ تھے. انہوں نے مجھ سے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں حصہ لینے کے بارے میں پوچھا. انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے کبھی سڑکوں پر فوجی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا ہے. پہلے تو میں نے کچھ تسلیم نہیں کیا, لیکن ان میں سے 2-3 نے میرے سر اور چہرے پر کھون سے مارنا شروع کر دیے. پوچھ گچھ تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہی. ایک طرف کافی دیر تک کرسی پر بیٹھنا اور دوسری طرف پوچھنے والوں کے بے تحاشا تشدد نے مجھے بہت تھکا دیا. آخر کار وہ مجھے باس پورس کے کمرے کے قریب باتھ روم میں لے گئے. پوچھ گچھ کرنے والوں میں سے ایک نے میرا سر پکڑ کر ٹوائلٹ کے فلیش میں ڈال دیا. میں ڈر گیا اور جب ہم تفتیشی کمرے میں واپس آئے تو میں نے مجبوراً اعتراف جرم کرنے کا فیصلہ کیا. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ایک آباد کار کی گاڑی پر 5 پتھر پھینکے. انہوں نے میری مجبوری اور تشدد کی وجہ سے دیے گئے بیان کو قلم بند کر لیا اور مجھ سے ایک کاغذ پر دستخط بھی لے لیے. سامعین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
لبنان میں بیروت کے مقتل کی طرف دیکھ, شولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ.
وہ جنت عرضی پہ قیامت کا اندھیرا, ظلمت میں فلسطین کی قسمت کا سویرا. ہر سمت مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبے, ملبوں کی چٹانوں پہ سجائے ہوئے لاشیں, لاشوں میں وہ مرجھائے ہوئے پھول وہ کلیاں, وہ چاند سے غنچے کسی آندھی سے پریشان. وہ چیختی مائیں وہ اجڑے ہوئے جھولے, زخموں کا وہ طوفان جسے تاریخ نہ بھولے, معصوم یتیموں کے وہ سہمے ہوئے آنسو, احساس کے پھولوں کا چمن خون کی خوشبو. میدان اجل میں وہ ہزاروں گلے نایاب, بالائے زمین ٹوٹ کے بکھرے ہوئے مہتاب, افسوس کہاں ٹوٹ گیا وقت کا بندھن, گلیوں میں کھلے بال ہے دو دن کی سہاگن. اب کون اندھیروں سے ضعیفوں کو نکالے, مقتل میں پڑے ہیں سبھی اب گھر کے اجالے, اس دور کے قیدی ہیں جو آزاد نہ ہوں گے, اب سینکڑوں گھر وہ ہیں جو آباد نہ ہوں گے.
Thank you. Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։